أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته صلاة وسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی اب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صلوات سورہ مبارکہ الحمد سال گزشتہ اور اس سے بھی سال گزشتہ قرآن مجید کے برابر عدل قرآن جس سورے کو اللہ نے قرار دیا ہے، یعنی پورا قرآن ایک طرف اور سورہ مبارکہ الحمد ایک طرف، دلائل وافر ہیں، گفتگو بڑی مفصل ہے، مگر اب تک کی بات پر سادہ اور سیدھی اور سامنے کی دلیل یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیں، قرآن کا پہلا سپارہ، قرآن کا پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، جو سورہ بقرہ کا پہلا حصہ اور پہلی آیت ہے، اور سورہ مبارکہ الحمد اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے، یعنی پہلا سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے بلکہ الف لام میم ہے۔ الف لام میم سے پہلا سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جس سورہ کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور قرآن میں بارہا آپ نے تلاوت کیا ہے جس سورہ کی، وہ سورہ مبارکہ الحمد ہے جو قرآن کے گویا شروع ہونے سے پہلے رکھا ہوا ہے۔ تو پورا قرآن ایک طرف اور سورہ الحمد ایک طرف۔ گفتگو سال گزشتہ اور اس سے گزشتہ سال بھی رہی، اور اس بات کے احساس کے ساتھ کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، مگر طالب علمانہ لہجے میں اور ایک علمی پیاس کی تسکین کے لیے اس سال بھی اسی عنوان سے بات ہماری آگے بڑھے گی، اور کل کی گویا ذی المقدماتی گفتگو کا پہلا بیان، ہمارا پہلی گفتگو اہدنا الصراط المستقیم سے ہونی ہے، کیونکہ سال گزشتہ ہم اس سے پچھلی آیت تک پہنچے تھے۔ لیکن آج کی اس تمہیدی مجلس میں اور آج کی اس مقدمہ اشرا کہیے اسے، اور عزا خانوں کی اور عزا داری کی تیاری کہیے، اس میں میں آپ کے سامنے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آج ہی طے کرنا ہوگا یا انہی دنوں میں طے کرنا ہوگا کہ یہ سوا دو مہینے، یہ 8 ربیع الاول تک عزاداری، آپ کا سننا، ہم جیسوں کا پڑھنا، ان کے بارے میں ہمیں کوئی نصاب مرتب کرنا ہوگا، اور نصاب ہمیں مرتب نہیں کرنا، مرتب شدہ ہے، اسے دہرانا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر یاد کرنا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے. ہمیں ان ایام میں، ایام عزا میں 4 مرحلوں سے گزرنا ہے، 4 نصابی کیفیات سے گزرنا ہے، اور شاید یہ 4 چیزیں وہی چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کی زندگی کا حاصل بھی ہیں اور ایک انسان کے کامیاب انسان ہونے کی نشانیاں بھی ہیں. یعنی مجھے یہ 4 چیزیں کربلا سے ملیں گی، مجھے یہ 4 چیزیں انہی مجلسوں سے ملنا چاہیے، مجھے ان مجالس سے، امام حسین سے ان 4 مرحلوں کو طے کرنا ہے. یہ 4 مرحلے صرف ان 2 مہینوں کے لیے نہیں ہیں، ساری زندگی پر محیط ہیں، مگر اگر میں ابھی سے طے کر لوں کہ مجھے ان مراحل سے ان 2.25 مہینہ کے اندر گزرنا ہے، تو شاید میں اپنے خطوط کو پہلے سے طے کر رہا ہوں. بھائی، آپ اور میں اگر کہیں سفر کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے فاصلے پر ہماری منزل ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کن مرحلوں سے مجھے گزرنا ہے اور کن مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. اور جب میں یہ پہلے سے ہی سوچ لوں گا تو پھر میں ذات راہ بھی اسی کے حساب سے اپنے لیے منظم کروں گا. ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد. اس بیان میں بھی، اس عنوان میں بھی مجھے پہلے سے طے کرنا ہوگا کہ مجھے ان 4 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان ایام عزا میں ان 4 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، جو مجھے میری منزل ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میرا ہدف ہے، مجھے کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے، میں کہاں جاؤں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، میں کیا کروں گا تو مجھے یہ چیز نصیب ہوگی، اور مجھے کیا انتظام کرنا ہے ان مراحل سے گزر کر مطلوب کیفیت تک پہنچنے میں. وہ پہلی چیز کہ جو میرے نصاب عزاداری ہے، میری نصاب زندگی ہے، اور امتیازات بشری ہے، اور کمالات انسانی ہیں، اور میرا مقصد حیات ہے، مجھے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، وہ سب سے پہلی چیز علم ہے. مجھے علم اپنا بڑھانا ہے، مجھے اپنے علم کو آج جس جگہ پر ہے اس سے ان ایام میں ایک قدم آگے لے کر آنا ہے. اگر کل کی میری معلومات آج کی معلومات کے برابر رہ جائے، یا میری آج کی معلومات میرے ماضی کی معلومات کے برابر رہ جائے، تو شاید میں نے اپنے وقت کو کہیں استعمال میں تو لایا ہوں، مگر میں مقصد اور حاصل جو میری زندگی کا ہے وہ میں نہیں لے پایا. پہلا مرحلہ میری زندگی کے لیے علم کا حصول ہے. کتنا اچھا ماحول ہو کہ ہمارے یہ اشرحائے مجالس امام حسین، عزیزان گرامی، ایک مکمل علمی معیار کے مطابق آگے بڑھیں. بیان کرنے والا بھی اس تیاری کے ساتھ بیٹھے، سننے والا بھی اس توقع کے ساتھ آئے کہ مجھے آج وہ چیز ملے گی جو مجھے شاید بس ان میں سے 2 چیزیں پتا تھی، 2 چیزیں میرے لیے نئی تھیں. یعنی کم سے کم اگر 15 باتیں ایک مجلس میں ہوئی ہیں تو کوئی ایک بات ہر ایک کے لیے ہو کہ یہ میرے لیے نئی تھی. یا میں احترام کرتے ہوئے، اپنے محترم سننے والوں کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جو مجھے ہمیشہ رکھنا ہے، یا کم سے کم یہ ہو کہ وہ سننے والا یہ کہے کہ یہ بات تو پرانی تھی، توجہ چاہوں گا، یہ مولانا نے بات کوئی نئی تو نہیں کی، مگر زاویہ نیا تھا، پہلو نیا تھا، انداز نیا تھا، اس طرح سے ہم نے اسے نہیں سنا تھا. تو مجھے ان ایام میں پہلا مرحلہ تو میری مجالس کے حوالے سے ان 2 مہینے کے لیے جو مجھے طے کرنا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کہاں مجھے زیادہ جانا چاہیے، کہاں مجھے کس اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے، اس میں پہلا مرحلہ میرے علم میں اضافے کا ہے. عزیزان گرامی، یہی میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس جو علم ہے، ہماری قوم کے پاس جو علم ہے، وہ مکتبی علم سے زیادہ ازائی علم ہے. مجھے اور آپ کو یہ فخر ہے کہ ہم فرش عزا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے مخالفین اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو یہ کہہ کر سمجھاتے آ رہے ہیں کہ خبردار, شیعوں کے بچوں سے بھی نہ بحث کرنا, ان کے بچے بھی تم سے زیادہ جانتے ہیں. وہ یہ کہاں سے جانتے ہیں, اس بچے کو کہاں سے معلومات ہوتی ہے, اس بچے کو یہ معلومات کہاں سے ہے جو اس نے اللہ کی وحدانیت پر بھی بہترین دلیل دے دی, جس نے نبی کی نبوت پر بھی بہترین استدلال کیا, جس نے مولا کائنات کی ولایت اور اولویت اور فضیلت پر بھی یقین کامل کے ساتھ بات کی ہے, جو قیامت کے بارے میں بھی بہترین یقین رکھتا ہے, جو نماز کی تحفظ کی بھی بات کر رہا ہے, جو حج کے فلسفے پر بھی اچھا بول سکتا ہے, اس کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ اس کے پاس یہ علم اسی فرش عزا امام حسین سے آیا. ہمارے پاس مل کر صلوات ادا کریں گے نبی علیہ السلام. لہذا پہلا مرحلہ, اب اس میں کچھ ذمہ داریاں میری بنتی ہیں, کچھ ذمہ داریاں بانیان مجلس اعضا کی بنتی ہیں. بات عمومی ہو رہی ہے آج کا یہ بیان, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی قدر کا احساس کرتے ہوئے پورے عالم تشیع کے لیے یہ پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ ابھی کچھ دیر کے بعد پوری دنیا سن لے گی میری اس گفتگو کو, آپ کے اس مجلس اعضا کو پوری دنیا دیکھ لے گی کچھ دیر کے بعد. لہذا جہاں جہاں بھی امام حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں, ہونے جا رہی ہیں, تیاری ہو گئی ہے, وہاں سب کے لیے یہ پیغام ہے. کچھ ذمہ داریاں اس باب میں میری بنتی ہیں, میں مطالعہ کر کے بیٹھوں, میں تیاری کر کے بیٹھوں. آپ اگر ایک مجلس میں 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کا 1000 گھنٹہ لے رہا ہوں, تو مجھے 1000 گھنٹے کی قدر کرنی چاہیے اور مجھے آپ کا احترام کرتے ہوئے محنت کر کے مجھے بیٹھنا چاہیے, مجھے تیاری کے ساتھ ممبر پر بیٹھنا چاہیے. کیا مشکل ہے, کیا مسئلہ ہے تیاری کرنے میں؟ آج جدید نظام تعلیم سے وابستہ لوگ اس بات کو زیادہ محسوس کریں گے. میں اہل ممبر سے بات کر رہا ہوں, خطبہ و ذاکرین سے مخاطب ہوں. آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے کثرت مجالس کی وجہ سے, سفروں کی کثرت کی وجہ سے, قومیات کے مسائل اور مصروفیات کی وجہ سے, تو آپ ایک ٹیم تشکیل دیجئے, آپ علماء کرام کا ایک انجمن تشکیل دیجئے جو آپ کو تیاری کروا کے دیں, جو آپ کو نوٹس بنا کر دیں, جو آپ کو مطالب جمع کر کے دیں. آپ کو فلاں آیت کے اوپر 5 منٹ اپنی گفتگو میں بولنا تھا تو آپ اپنی اس ٹیم کے ایک فرد سے کہیے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ کر لاؤ, کیا کہا ہے آئمہ اہل بیت نے اس آیت کی تفسیر کے اندر. آپ کو ٹیم تیاری کروا کے دیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا, اس وقت عالم تشیع کے بڑے بزرگ جو ہیں انہیں بھی ٹیم ورک کی صورت میں ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں, ان کے خطابات ہو رہے ہیں, انہیں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے مجھے علماء کی جو ان کو تیاری کروا کے دیتی ہے. میں نجف کے علماء کے بارے میں بھی اور قوم کے علماء کے بارے میں بھی یہ معلومات اپنی رکھتا ہوں. اس وقت مصروف ترین ہماری شخصیات, مراجع تقلید اور دیگر شخصیات کو پورا ٹیم ورک کی صورت میں, ایک گروہ کی صورت میں, ایک پوری ان کے ساتھ ایک معاونین کی صورت میں انہیں مجالس کی تیاری کروا کے دی جاتی ہے, ان کے خطابات کی تیاری کروا کے دی جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ایک فلاں عالم دین جسے خطاب کرنا اچھا نہیں آتا مگر اس کی عربی بہت اچھی ہے, اس کی عبارت بہت اچھی ہے, اس کی فارسی بہت اچھی ہے, وہ علمی ماحول میں پرورش پا کر اس مرحلے تک آیا ہے, وہ آپ کو تیاری کروا کے دے. پاکستان کے اندر بھی 2-3 شخصیات کو میں جانتا ہوں جو ہمارے برادران اہل سنت کے بھی ہیں کہ جو بہترین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کتابوں میں ان کے نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی میز پہ ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے کتابوں کا اور وہ کتابیں کھول کھول کر وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تو وقت نہیں ہے تیاری کرنے کا. انہیں پورا ایک گروہ, پوری ایک ٹیم, پوری ایک انجمن, پوری ایک معاونین کا ایک اجتماع, ایک ان کے ساتھی انہیں تیاری کروا کے دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا خطبہ و ذاکرین سے کہ خدا کے لیے ان سامعین پر رحم کیجئے, خدا کے لیے ان عزاداروں پر کرم کیجئے, مہربانی فرمائیے, تیاری کے ساتھ ممبر پر بیٹھیے, چیزیں نکال کر لائیے. کتابوں سے ہم نے ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, ہم نے ابھی نہج البلاغہ کہاں بیان کیا ممبر سے, ابھی ہم نے قرآن کی تفسیر کہاں بیان کی ہے ممبر سے, ہم نے ابھی, اب آپ دیکھیے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے ابھی 10ویں سورے تک پہنچے ہیں, سورہ یوسف تک پہنچے ہیں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی, دسویں سورے تک, سورہ مبارکہ یوسف تک وہ تفسیر لکھتے ہوئے پہنچے ہیں. 44 جلدیں ہو چکی ہیں, 44 جلدیں ابھی دسویں سورے پر مکمل نہیں, دسواں سورہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے اور 44 جلدیں ہو چکی ہیں جی. 110 سوروں تک پہنچنا ہے انہیں, 114 سوروں تک پہنچنا ہے انہیں. بہت مواد ہے ہمارے پاس, بڑا علمی ذخیرہ ہے ہمیں آئمہ اہل بیت نے, جو یہ کہہ کر گیا ہو اس دنیا سے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ. وہ اہل بیت, میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آنے والا ہے اور ہم اہل بیت نے تمہیں بیان نہ کر دیا ہو. وہ اور بات ہے کہ قبل از وقت جو بات بتائی جاتی ہے اسے سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے, اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ آئمہ نے تو بہت پہلے بتا دیا. مکمل گفتگو ہے اس عنوان سے اگر بات کی جائے کہ آئمہ نے ہمیں 1400 سال پہلے جو بات بتائی تھی آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات کب بتائی گئی ہے ہمیں. لہذا ہمارے پاس علمی ذخیرہ بہت ہے, ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. پہلا مرحلہ, یہ ذاکرین اور خطبہ کے لیے گزارش تھی, آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ جب میں ممبر سے اتروں, میں سے مراد میں ذاکر, میں سے مراد ہر ذاکر کی بات کر رہا ہوں, ہر خطیب کی بات کر رہا ہوں جس میں میں خود بھی شامل ہوں, ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو استثنا کروا رہا ہوں آپ سے. اور آپ کو اگر بات میری واضح نہیں تھی, میری بات روشن نہیں تھی, تو حق بنتا ہے سامنے کا کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ یہ بات آپ کی ناتمام تھی, یہ تشنا تھی آپ کی بات, یا اگر عقل کے خلاف ہے بات, یعنی سننے والے کی عقل کے خلاف ہے, سامنے کی عقل کے خلاف ہے, تو وہ پوچھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. سل تفقہن, پوچھو سمجھنے کے لیے. مذمت کی ہے آئمہ نے ان سوال کرنے والوں کی کہ جو پوچھتے ہیں امتحان لینے کے لیے, امتحان لینے کے لیے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, سمجھو پوچھنے کے لیے. لہذا آپ کا حق بنتا ہے مجھ ذاکر سے پوچھنے کا, یہ بات آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ بات تو بہت اچھی ہے مگر میں کہیں نقل کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے پوچھ لیا جائے گا کہ آپ کہاں سے لے کر آئے, تو مجھے کتاب کا حوالہ دینا ہوگا, مجھے کتاب کا حوالہ دینا ہوگا. میں پابند ہوں آپ کو آیت کا نشان بتاؤں, میں پابند ہوں آپ کو حدیث کا حوالہ دوں, میں پابند ہوں آپ کو ایسے کوئی مطلب جو میں نے یہاں سے بیان کیا جس کو آپ کو کہیں نقل کرتے ہوئے آپ کو سہارے کی ضرورت ہو سکتی ہے, میں پابند ہوں کہ آپ کو جواب دوں اس کا. عزیزان گرامی, اگر میں جواب دینے کا قابل نہیں ہوں اور میں جواب نہیں دے پا رہا تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. وہ دور پلٹائیے, وہ دور دوبارہ سے دہرائیے کہ جب مجلس کے بعد بیٹھکیں ہوتی تھیں اور مجلس کے نکات کے اوپر تبصرہ ہوتا تھا اور اس کے بیان میں تشنگی کے اوپر نشاندہی کی جاتی تھی اور پھر آئندہ کی مجلس کے اندر اس کی وضاحت کا مطالبہ کیا جاتا تھا. وہ بزرگ, وہ اہل مطالعہ, بہرحال میرا بچپن ایسے شہر سے گزرا ہے کہ جہاں یہ ماحول بہت زیادہ تھا, ہم نے روزانہ یہ ماحول دیکھا کہ مجلس کے بعد وہاں آئے ہوئے ذاکرین سے گفتگو ہوتی تھی, بے ادبی, بدتمیزی اور بد تہذیبی, تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بدتمیزی ہو اور بد بے ادبی ہو, نہیں, سمجھنے کے لیے بات ہو رہی ہے. یعنی آپ کا حق بنتا ہے, میں آپ سے مراد سامع اور سامعین کا, لہذا پوچھنا ہوگا مجھے, مجھے بتانا ہوگا. اسی مرحلے کے اوپر ایک بات اور ذاکرین سے گزارش کروں گا, اور وہ گزارش میری یہ ہے کہ عزیزان گرامی, بات معتبر ہونی چاہیے, بات مستند ہونی چاہیے, مراجفون, بافتہ اور باختہ اور بنانے والے لوگ مکتب اہل بیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز بنائیں, ہمیں بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس بنی ہوئی باتیں ہیں, انہیں نقل کرنے کی ضرورت, ہمارے پاس آمادہ مطالب ہیں, انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ بے ساکھیوں کا سہارا انہیں چاہیے جن کے پیروں میں دم نہیں ہے. ہم الحمدللہ اس مکتب سے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں کا علم ہی ان کی زندگیوں کا خاصہ ہے. لہذا عزیزان گرامی, مصائب کے بیان میں بھی کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جو موضوعات مستند نہیں ہیں، لیکن کیا میں ممبر سے بیٹھ کر ان 10 دنوں میں ان کی اصلاح کا عنوان قرار دوں اور ان کی اصلاح کی ذمہ داری کو ادا کروں؟ یہ 10 دن اس کام کے نہیں ہیں۔ مجھے یہ کام محرم سے پہلے کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام سال بھر کرنا چاہیے تھا، مجھے اس پر علمی دلیلیں اور استدلال اور کتابی صورت میں اور تحریری صورت میں اپنی محنت کو پہلے پیش کرنا چاہیے تھا۔ ان 10 دنوں میں لوگوں کو نہ الجھاؤں کہ فلاں روایت ضعیف ہے اور فلاں روایت مستند نہیں ہے اور فلاں مصائب ممبر سے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ مجھے ان 10 دنوں میں اپنی قوم کو الجھانا نہیں ہے، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں مجلس اعضاء امام حسین میں صرف شیعہ شریک نہیں ہوتے، ان 10 دنوں کا خاصہ ہی کچھ اور ہے، ان 10 دنوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ ان 10 دنوں میں غیر شیعہ بھی شریک ہوتے ہیں، حتیٰ غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں مجلس میں۔ اگر میں اپنی الجھنیں لے کر ان 10 دنوں میں بیٹھ جاؤں گا تو میں ان لوگوں کو آنے سے روکوں گا جو صرف 10 دن کے لیے امام حسین سے وابستہ ہوئے ہیں۔ لہذا مجھے مسلم باتوں کو یہاں بیان کرنا ہے، اپنی الجھنوں کو یہاں بیان نہیں کرنا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مراجع تقلید نے بھی اور بزرگان دین نے بھی اس بات کو دہرایا ہے، خبردار، ایام اعضاء امام حسین میں ممبری مسائل کے علاوہ دیگر مسائل کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمارا آنے والا مہمان متاثر ہو سکتا ہے۔ بہت روشن باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں ان 10 دنوں میں ہمیں بیان کرنا ہے۔ وہ غیر مستند مصائب، وہ باتیں جو معمولاً اضافوں کی بنیاد پر غیر مستند کہلاتی ہیں، کہ بات بہت مختصر تھی، پڑھنے والوں نے کثرت سے یا شعراء کرام نے مرثیوں میں اسے تخیلاتی اور مرثیے کے اور شعر کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا، تو اب میں شعر پڑھوں گا تو صحیح ہوگا وہ، لیکن جب میں نثر میں اسے پڑھوں گا تو وہ چیز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ شعر کا تقاضا کچھ اور ہے اور نثری بیان کا تقاضا کچھ اور ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ لہذا مجھے اب ممبر سے اگر وہ بات معلوم ہے کہ یہ بات مستند نہیں ہے، یہ بات متقن نہیں ہے، یہ بات بہت مضبوط نہیں ہے، تو کیا میں اس کی اصلاح کروں یہ بہتر ہے ان 10 دنوں میں، یا میں نہ پڑھوں یہ بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میں الحمدللہ سال بھر کی مجالس کا سفر ہے اور سال بھر مجالس کی پڑھائی کی مصروفیات رہتی ہیں، اور پیواڑ کی پہاڑی اور چوٹی سے لے کر کراچی کے ساحل تک الحمدللہ پاکستان کا کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں مجلس اعضاء کی توسط سے مومنین کی زیارت نہ کی ہو۔ پورا پاکستان جو ایک دیکھ چکا ہوں، ایک شہر ایک ایک گاؤں جا چکا ہوں، الحمدللہ کثرت سے مجلس پڑھنا، کثیر السفر ہوں، پوری نماز پڑھتا ہوں سال بھر میں، جہاں جاتا ہوں پوری نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں کثیر السفر ہوں۔ ان تجربات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مجھ پہ خصوصی کرم کیا ہے اور خاص عنایات ہیں اس گھرانے کی ہمارے اوپر، ان تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ان مصائب کے بیان کی اصلاح ان ایام میں نہیں کرنی، بہت ہوگا تو ان مصائب کو میں نہ پڑھوں، یہی میری طرف سے ایک پیغام ہوگا۔ مثال دے رہا ہوں، کل کی مجلس تھی، بعض احباب کل تشریف فرما تھے، ہم نے شام غریبہ میں پانی کا تذکرہ کیا کہ پانی آیا، تو قصدن اس بات کو دہرایا ہم نے کہ مجھے نہیں پتا کہ پانی کہاں سے آیا، مگر اتنا ضرور تاریخ لکھتی ہے کہ پانی آیا۔ اب میں وہ واقعہ کیوں دہراؤں جس پر مجھے خود تاریخی اعتبار سے یقین نہیں ہے کہ فلاں کی زوجہ پانی لے کر آئی، وہاں زوجائیں نہیں آئی تھیں۔ صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے آپ کو، اس طرح سے اور بھی پیغامات ہیں، تو مجھے زیادہ سے زیادہ مجھ سے ذاکر کو، مجھ خطیب کو ان چیزوں کی اصلاح اس 10 دن کے اندر نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ میں انہیں نہ پڑھوں، یہی میری طرف سے پیغام ہوگا۔ علم، اس خطے کے اندر جہاں میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اس خطے کے اندر 10 سے زیادہ ہمارے مدرسے ہیں، دینی مدرسے ہمارے اس خطے میں 10 سے زیادہ ہیں۔ کہاں ہیں ان مدرسوں کے طالب علم؟ سب تو خطیب نہیں ہیں، سب تو ذاکر نہیں ہیں، وہ مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، اپنے ساتھ اپنی نوٹ بک لے کر آئیں، کاغذ اور قلم لے کر آئیں۔ صرف اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، ہر مجلس میں کتنا اچھا ماحول ہو جائے کہ ہر سامع کے پاس ایک قلم بھی ہو اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ہو،
اور اس ڈائری کے اندر ایک ڈائری مرتب کرے، اور میں نے 2018 کے عشروں میں جو مطالب مجھے اچھے لگے وہ میں نے یاد کر لیے، کم سے کم 100 باتیں تو پورے 2 مہینے کے اندر ایسی میرے پاس آئیں گی کہ جو میں نے ان ایام اعظم میں سنی ہوں گی، جو میرے لیے نئی ہوں گی اور اچھی ہوں گی. اور اگر 2018 سے لے کر میری زندگی میں اللہ نے دن لکھے ہیں اور میں نے مثلاً 20 سال تک ایک ڈائری مرتب کر لی، تو 1000 نکات پر مشتمل میرے پاس علمی ذخیرہ ہوگا جو اپنے کشکول کے طور پر لوگوں کو دے دیجیے گا کہ میں تو بھیک مانگنے کے لیے گیا تھا، کشکول میں نے بنایا ہے، جو مجھے ملا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بزرگوں کو تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، بے ادبی جو ہے وہ اس کا خوف ہے، لیکن جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ ایک ڈائری لے کر آئیں، بنائیں ڈائریاں بنائیں اپنی. محرم شروع ہو رہا ہے، پہلی تمہیدی مجلس ہے، کل سے ہر مجلس میں اپنے ساتھ آپ نوٹ بک لے کر جائیں، ڈائری لے کر جائیں، مل جائے گی آپ کو، پاکٹ سائز ڈائریاں بھی مل جائیں گی، قلم بھی آپ کے پاس ہو، لکھیے اسے، یادداشت کیجئے ان مطالب کو اور نکات کو کہ جو آپ جس مجلس میں بھی، آپ کو 1 گھنٹہ مولانا آپ کی مجلس سنی، 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے، ڈھونڈتا رہا آپ کو ہی نئی بات ملے، آپ کو ہی نئی بات ملے، وہ آخر میں جا کے ایک بات آپ کی نہیں ملی وہ ہم نے لکھ لی، تو وہ ایک بات تو کم سے کم لکھ لی جائے. علم بڑھانا ہے مجھے ان امام حسین کی مجالس کے ذریعے سے، اپنا اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. دوسرا مرحلہ، دوسرا نصاب کا مرحلہ، نصاب زندگی دوسرے مرحلے میں داخل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے. اب تک جتنا میرا ایمان تھا مجھے اس سے زیادہ با ایمان ہونا ہے. اور علم کے بعد ایمان کا مرحلہ ہے، علم سے پہلے ایمان کا مرحلہ نہیں ہے. جو بغیر علم کے مومن ہوتے ہیں وہ کوئی نئے علم آ جانے پر مومن رہ بھی نہیں پاتے، ان کا ایمان پھر زائل بھی ہو جاتا ہے. لہذا ایمان علم کی بنیاد پر ہے، ایمان کا تعلق دلیل کی بنیاد پر ہے. میں اگر کسی چیز کو مانتا ہوں، اس پہ مجھے باور ہے، اس پر مجھے یقین ہے، تو میں علم کی بنیاد پر یقین کو بڑھاؤں. علم کے بعد یقین کا مرحلہ آئے، علم کے بعد ایمان کا مرحلہ آئے. اب مجھے اپنا ایمان کیسے بڑھانا ہے؟ جہاں ہوں اسے قدم آگے آنا ہے. مجھے کیسے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے؟ ایک رستہ، ایک ذریعہ اپنے ایمان میں بڑھوتی کا، جو صاحبان ایمان لوگ گزرے ہیں، جو بڑے مومن گزرے ہیں، ان کی زندگیوں سے سیکھوں کہ وہ کیسے مومن تھے. حجر ابن عدی جب گرفتار کر کے لے کر آئے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زخمی ہیں، اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ چکے ہیں، اپنے آوان اور انصار کو تڑپتا ہوا، قتل ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں، اس کیفیت میں ظالم بادشاہ پوچھتا ہے، حجر یہ 2 جوان جو تمہارے ساتھ گرفتار ہو کر آئے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. کہا حجر ابن عدی، علی ابن ابی طالب نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہاں خطبہ دیا ہے حجر ابن عدی نے، اسی کیفیت میں مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں. جب قتل کرنے کا مرحلہ آیا تو کہا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کرو. کہا کسے مارا جائے گا پہلے؟ کہا میری خواہش ہے. پوچھا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کرو. کہا کیوں تم ایسا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بعد ان کا ایمان زائل ہو جائے، میں انہیں با ایمان مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. ایسے لوگ یہ ایران عراق جنگ کے اندر ایک شہید کا جنازہ ملا، اس کو ہر مجاہد اور ہر سپاہی کے ایک بیج ڈلا ہوا ہوتا ہے، کارڈ ہوتا ہے، نشانیاں ہوتی ہیں، کوڈ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں جس سے پتا چلے کہ یہ کون ہے. تو اس کا وہ بیج نہیں تھا، وہ جو اس کی جو نشانی تھی وہ نہیں تھی اس کے بدن کے اوپر، اس کے کپڑوں سے وہ بیج نہیں ملا، مگر ایک کاغذ چھوٹا سا ملا اس کے جیب سے، اس میں لکھا ہوا تھا جب میں نے اپنی جان اللہ کو دے دی تو نام آپ کو کیوں دوں.
قصہ لہذا یہ واقعات، یہ مجاہدتیں، یہ قربانیاں، یہ ایمان کی مضبوطی جب دہرائی جائے گی، جب اس کو بیان کیا جائے گا تو میرے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور کربلا سے بہتر اور واقعات کربلا سے بہتر ایمان میں اضافے کے لیے کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. کوئی دیکھے کیا ایمان ہے جناب سکینہ کا، کوئی سوچے کیا کیفیات ہیں ایمانی طور پر جناب عباس کی، کیا عالم ہے حضرت علی اکبر کا. ایمان کی مضبوطی کے لیے اس سے بڑی درسگاہ نہیں ہے. کربلا سے زیادہ ایمان سے، ایمان ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گا، ایمان کی مضبوطی کہیں اور سے نہیں ملے گی. تیسرا مرحلہ نصاب کا، تیسرا مرحلہ جو مجھے یہاں سے لینا ہے، اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، گناہوں سے بچنے کے لیے تیاری، اپنے نفس پر قابو پانا. مجھے یہ کربلا سے ملے گا، مجھے انہی ایام میں ملے گا یہ. میں کوئی ملا مولوی بنانے کی آپ سے بات نہیں کر رہا کہ لمبی داڑھی ہو جائے اور حلیے بن جائیں اور اس انداز سے زندگی گزرے. نہیں، تقوی ہر فرد کی ضرورت ہے. احتیاط، تقوی، پرواہ، احساس، توجہ. تقوی کے اور کیا معنی ہے؟ کیا مجھے کامیابی کے لیے توجہ نہیں چاہیے؟ کیا مجھے بڑھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے احساس نہیں چاہیے؟ کیا میں بے پرواہ ہو جاؤں گا تو ترقی کروں گا؟ میں جب با پرواہ ہوں گا، پرواہ میرے پاس ہوگی، میں احساس کرنے والا ہوں گا، تب میں ترقی کروں گا نا. ہر میدان میں مجھے تقویٰ چاہیے، ہر میدان کی میں مصلحت مجھے چاہیے، ہر میدان میں مجھے احتیاط چاہیے، تقویٰ. تیسرا مرحلہ ان ایام میں جو مجھے اپنی زندگی میں اضافہ کرنا ہے وہ ہے تقویٰ کا اضافہ، احتیاط، اپنے آپ کو بری باتوں سے بچانے کا ارادہ. عزیزان گرامی، چوتھا مرحلہ وہ ہے وہ جہاد. مجھے مجاہد بننا ہے. خبردار، مجاہد سے مراد اسلحہ اٹھانے کا پیغام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے جو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں. جس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے وہ جہاد کوئی اور جہاد ہے. یہ تو ہر نفسیاتی بیمار بھی بہت اچھا کرتا ہے. یہ تو اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پیچھے پیسہ محرک ہے یا ایمان محرک ہے. یہ اسلحہ اٹھا کر جہاد کے نام پر کہیں جانا اور کچھ کرنا، اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایمان محرک ہے، یعنی اس کا محرک ایمان ہے یا اس کا محرک پیسہ ہے. اس لیے یہ کب جہاد ہے؟ اور یہ کتنا آسان جہاد ہے. مشکل ترین جہاد کرنے کے بعد جب اصحاب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جہاد اصغر تھا، بھی جہاد اکبر باقی ہے. کہا یا رسول اللہ، اتنا مشکل جہاد جہاد اصغر ہے؟ فرمایا جب تم اپنے اوپر قابو پالو گے تو یہ جہاد اکبر ہے. تم ظاہری دشمن پر قابو پا جاؤ، یہ جہاد اصغر ہے. جہاد، اور جہاد کے بہرحال وسیع مفاہیم ہیں. جہاد جد و جہد سے بھی ہے، یعنی میری اور آپ کی زندگی میں علم کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقویٰ کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں کوشش کرنے والا قرار پاؤں. میں اگر 90 سال کا بھی ہو جاؤں تو میرے وجود میں سستی حاکم نہ ہونے پائے، میرے وجود میں نشاط رہے، تازگی رہے، ہمت رہے، حوصلہ رہے. نہیں ہو سکتا کہ جو حبیب ابن مظاہر کو ماننے والا ہو اور وہ یہ بہانہ کرے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس کی زندگی میں یہ بہانہ نہیں ہوگا. جو حبیب ابن مظاہر پر رونے آیا ہے وہ اگر 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کی زندگی میں تازگی ہونا چاہیے. یہ ہے کربلا کا پیغام، جد و جہد، کوشش، مسلسل آگے بڑھنا. سقراط کا جب دم نکلنے لگا، جانکنی کی کیفیت میں تھے، تو ان سے جو عیادت کرنے لوگ آ رہے تھے، ان میں ایک عالم دین بھی آئے، تو ان سے خواتین کے مخصوص مہانہ ایام کا ایک مسئلہ پوچھ لیا. تو اس عالم نے کہا کہ تم مرد ہو، بوڑھے ہو، مر رہے ہو، تمہارا اس مسئلے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، آخر تم نے یہ مسئلہ اس وقت میں کیوں پوچھ لیا؟ بڑا حسین جواب دیا انہوں نے. کہا یہ بتاؤ، جان کر مروں بہتر ہے یا جاہل مروں بہتر ہے؟ اس جد و جہد کوشش مسلسل تکو دو، مسلسل اپنے علم ایمان تقوی میں اضافے کی کوشش، یہ ان ایام اعضاء کے میرے میں نے ایسے سمجھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ ان ایام اعضاء میں مجھے اور آپ کو ان چاروں مرحلوں سے گزرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، اپنے تقوی میں اضافہ کرنا ہے، اور اپنی جد و جہد اور اپنے جہاد میں اضافہ کرنا ہے، اور جب ایام اعضاء ختم ہو تو پھر مجھے اپنے اوپر کچھ دیر کے لیے سوچنا ہے کہ کیا یہ میں نے حاصل کر لیا. انشاءاللہ ہر سال آپ ایسا ہی کرتے ہیں، ہر کام کی ٹیکنیکیں ہیں، ہر کام کی فن ہیں، ہر کام کی جدید طریقے وضع ہو رہے ہیں. قرآن پہلے آپ پڑھتے تھے، حافظ جی آپ کو پڑھانے آتے تھے، وہ ایک طریقہ تھا، آج قرآن پڑھنے کے جدید حسین طریقے سامنے آ چکے ہیں. جی کل دینیات پڑھنے کے لیے جب آپ مولانا صاحب کے پاس جاتے تھے، میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، تو وہ ایک طریقہ تھا، آج پڑھانے کے اور یا آپ کے سارے علاقے میں تو وہ راؤنڈ ٹیبل کا جو نظام ہے، کتنا جدید نظام ہے، کتنا بہترین نظام ہے. آج کا بچہ اس اگر راؤنڈ ٹیبل سسٹم سے نکل کر آتا ہے تو وہ بڑے بڑے لوگوں سے زیادہ شرعی مسئلوں کو جاننے والا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے علوم دینیہ کے اندر بھی ٹیکنک کو استعمال کیا ہے نا، جدید طریقے کو استعمال کیا ہے نا. اسی طرح اگر عزاداری امام حسین میں ان ایام اعضاء میں بھی میں کچھ اہتمام کر لوں، طریقوں کو ایجاد کر لوں، طے کر لوں، اپنے ہدف کو معین کر لوں، تو عزیزان گرامی یہ ایام میرے گزشتہ ایام اعضاء سے بہتر مجھ پہ ثابت ہوں گے. اعضاء خانے سج چکے ہیں، علم نصب ہو چکے ہیں، فرش اعضاء بچھ چکا ہے، نوحہ پڑھنے والے لوگ اپنے نوحوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، سوس خانوں نے دوبارہ بستے کھولے ہیں، ذاکرین نے مقتل کی کتابوں کو دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، آپ نے کالے کپڑے تیار کروائے ہیں، ہر گھر میں امام حسین کی عزاداری کا اہتمام ہے، اور جس گھر میں امام حسین کی عزاداری کا اہتمام نہیں ہے، یعنی عشرے مجالس کا اہتمام نہیں ہے، انہوں نے ان ایام میں ایک مجلس کا ارادہ ضرور کیا ہے. میں گزارش کروں گا امام حسین کے عزاداروں سے، آپ سے، اپنے آپ سے، کہ کم سے کم ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور کیجیے گا، چاہے مرثیے کی مجلس کر لیجیے، چاہے نوحہ خوانی اور ماتم کر لیجیے، مگر باقاعدہ مجلس کا عنوان دے کے، فرش بچھا کر، ایک کرسی پہ کالا کپڑا ڈال کے، علم سجا کر، فرش اعضاء کا اہتمام اور تبرک کا اہتمام کر کے، لوگوں کو بتا کر کے آج میرے گھر میں یا فلاں دن میرے گھر میں مجلس ہوگی. آپ رو رہے ہیں نا، ہر شخص اپنے گھر میں مختصر دو آدمیوں کو بلا لیجئے، پانچ آدمیوں کو بلا لیجئے. امام حسین کا یہ ذکر تو پیسے سے وابستہ نہیں ہے، اس کا تعلق تو دل کی کیفیات سے ہے. میں اتنا گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور کریں، چاہے دو آدمی بیٹھ کے مجلس کریں، اس لیے کہ یہ تمنا زینب کبریٰ ہے. اے زین العابدین، مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں، ایک گھر کے جہاں زینب کبریٰ تشریف فرما سکے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہر سال کی طرح دوبارہ سے ہم آمادہ ہیں امام حسین کے ذکر کو سننے اور اس سے اثر لینے کے لیے. عزادارو، حق بنتا ہے حسین پہ رونے کا، اور گریہ بھی اہتمام کے ساتھ گریہ. اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے، اپنے آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے ایک علیحدہ رومال بنائیے. یہ رومال جس سے آپ اپنے بدن کی اور رطوبتوں کو صاف کریں، اس رومال میں آنسو نہ لیں. جس رومال سے آپ پسینہ صاف کر رہے ہیں، جس رومال سے آپ آب بینی کو صاف کر رہے ہیں، وہ رومال آنسوؤں کے لیے نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ رومال قیامت میں ہماری شفاعت کرے گا، یہ ہمارے کام آئے گا. جس رومال میں حسین ابن علی کے نام پر بہنے، یہ معمولی آنسو نہیں ہے. اللہ نہ کرے ہم کسی اور مسئلے میں کبھی روئیں، اس
لیے کہ امام رضا نے ہمیں خط دے دیا، امام رضا نے ہمیں رہنمائی عطا کر دی. امام فرماتے ہیں جب کبھی رونے کا دل کر رہا ہو فبکے للحسین، تو میرے جد حسین بھی رویا کرو. دل بڑا خراب تھا، دل بجا بجا تھا، فلاں مسئلے میں دل خراب ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا رونے کو، فوراً امام حسین کا مرثیہ کھول کے بیٹھ جاؤ. فوراً مجلس نہیں کر سکتے، ذاکر کو فوراً نہیں بلا سکتے. تمہارے ہر گھر میں مرثیے کی کتابیں تو رکھی ہیں، نوحے کی کتابیں تو ہمارے ہر گھر میں ہیں، نوحہ پڑھ لیا کرو، آنکھوں میں آنسو لاؤ، دل کر رہا تھا رونے کو. فبکے للحسین، امام رضا فرما رہے ہیں اگر رونے کا دل کرے تو حسین پہ رونا. ان آنسوؤں کی قدر کیجئے گا عزیز. ہو اور جملہ کہوں، آپ کے سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک جملہ کہوں، ان آنسوؤں کی قدر اس لیے بھی کیجیے گا کہ جناب زہرا انہیں ڈھونڈ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ مجلسی نے روایت لکھی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام رضا علیہ السلام سے حضرت علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ جب جناب زہرا مجلس میں آتی ہیں نا تو فی یدہا خرقۃن، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دمو الباقین، اور رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم میرے حسین پر رو رہے ہو، میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. حق بنتا ہے امام حسین پہ ایسے رویا جائے. سن رہے ہیں زدارو، آج چاند رات ہے نا، جب مدینے کے لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں ہوا تو امام صادق کے گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اگر کوئی پوچھتا تھا نا آج اس گلی سے لوگ کیوں زیادہ گزر رہے ہیں تو جواب دیا جاتا تھا یہ جو گھر ہے نا اگر یہاں سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھیں گے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا آئمہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی، فرش ازہ بچھ جاتا تھا، شعرا مرثیہ کہہ کر لاتے تھے، آئمہ گریا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس کا اختتام ہوا، حضرت کا ایک چاہنے والا، میرے چھٹے امام کا ایک چاہنے والا اس مجلس سے اٹھ کر حضرت کے گھر آ گیا تو حضرت نے اسے کہا تم مجلس کے درمیان دو مرتبہ باہر آئے. کہا مولا یہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا میں خود دروازے پہ کھڑا رو رہا تھا. کہا مولا آپ کیوں اندر نہیں آئے؟ شہاب الدین زہری، تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو، شب اول محرم ہے، چاند رات کی مجلس ہے. شہاب الدین زہری صحابہ تابعین میں سے ہیں، نبی مکرم کے تابعین میں سے ہیں، وہ امام سجاد کی خدمت میں آئے، کہنے لگے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے. حضرت نے آہ بھر کے آنسو بہانا شروع کیے، فرمایا کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک ہی نہیں ہوئے، ہماری شادی کہاں رہی، ہماری خوشیاں کہاں رہی؟ کیسے امام نے یہ کہا کہ شہاب الدین الٹے پیر واپس چلے گئے. کچھ دیر میں واپس آئے، کہنے لگے مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے. اجرک مل اللہ، اجرک مل اللہ. امام سجاد نے فرمایا اب ہم ضرور تمہارے گھر آئیں گے. شہاب الدین کہتے ہیں میں نے مرثیہ پڑھنے کے لیے شاعر کو ممبر پر بٹھایا، امام سجاد کے لیے مسند بچھائی، اصحاب کو جمع کیا، تابعین کو بلایا، ایک بڑا اجتماع میرے گھر میں ہو رہا تھا، امام سجاد کی خاطر میں نے حسین کی مجلس رکھی تھی. مرثیہ پڑھنے والے نے جب مرثیہ پڑھنا شروع کیا، گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، امام سجاد بھی گردن جھکا کر اپنے بابا پہ رو رہے تھے، ہم سب گریا کر رہے تھے. جیسے ہی مجلس مکمل ہوئی تو میری پہلی نگاہ امام کی طرف گئی جہاں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کیا دیکھا، حضرت اپنی جگہ پر نہیں ہے. تو شہاب الدین کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ حضرت کہاں چلے گئے، میں کھڑا ہو گیا ڈھونڈنے لگا تو کیا دیکھا، صفے نیال جہاں نالینے اتاری جاتی ہیں نا، امام وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا. فرمایا جو ہم دیکھ رہے تھے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اس مجلس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں میرے دادا علی بیٹھے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، جب مجلس ہو تو گریے کا حق ادا ہونا چاہیے. خاص عنایات ہیں رونے والوں پر اہل بیت کی. نبی کو حسین کا رونا گوارا نہیں تھا. سرکار ایک دن ایک کوچے سے گزر رہے ہیں کہ ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی،
جس کے رونے کا انداز مولا حسین کے رونے کے انداز کی طرح تھا. سنیں گے نبی نے فوراً دروازہ بجا دیا, فوراً دروازہ بجا دیا. ایک خاتون باہر آئی, حضرت نے فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے, اسے رونے نہیں دو. مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی روئے جو میرے حسین کی طرح رو رہا.
سرکار گزر رہے ہیں ایک جگہ سے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں, حضرت نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا, شفقت سے اسے پیار کیا, دوبارہ زمین پر اتار دیا اور آگے بڑھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے, مجھے اتنی غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے, یہ جہاں میرے حسین کو دیکھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ زہیر قین تھے, بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حبیب ابن مظاہر تھے جنہیں نبی نے گود میں اٹھایا تھا. بس حضرتارو آپ نے گریہ کر لیا, مجلس ہو گئی. ایک روایت سن لیجئے, صرف ایک روایت سن لیجئے. امام حسین مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں, اللہ کسی کو وطن نہ چھوڑوائے. آپ بھی مسافروں تو پہ جاتے ہیں, آپ بھی علمی اور تجارتی سفروں پہ جاتے ہیں, مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہوں اور مڑ مڑ کر اپنے شہر کی گلیوں کو اور شہر کی دیواروں کو دیکھ رہے ہوں یہ سوچ کر کہ اب واپس پلٹ کر آئیں گے نہیں. اور کبھی ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو کہ آپ جاتے وقت اس یقین کے ساتھ جائیں کہ اب ہمارا جنازہ بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. سلام کریں امام رضا کو, جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا تو آپ نے فرمایا تھا میری زندگی میں مجھ پہ ماتم کرو, اس لیے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو میری بہنیں رونے کو نہیں ہوں گی, میرے اہل خانہ میرے جنازے پر نہیں ہوں گے, غربت میں مجھے دفنایا جائے گا. کوئی سلام کرے امام حسین پر, کوئی درود بھیجے جناب زینب پر. جب جا رہی ہیں مدینہ چھوڑ کر تو کس کیفیت میں جا رہی ہیں, اور جب زینب پلٹ کر آئی ہیں تو کیسے پلٹ کر آئی ہیں. میرے مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں, زدارو مدینہ چھوڑتے وقت میرے مولا حسین نے کچھ قبروں پر جا کر کچھ راز کی باتیں کی ہیں. ایک قبر تو بھائی حسن کی قبر ہے, اپنے بھائی سے وہ برادرانہ گفتگو کی ہے. پھر گئے ہیں اپنی ماں کی قبر پر, اور ماں کی قبر پر ایسے گئے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے ملتا, اپنی ماں کی قبر کو اپنے سینے سے لگا لیا. بہت دیر میرے مولا مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں, بہت دیر قبر زہرا سے لپٹے رہے, گریہ کرتے رہے, اور پھر پیغمبر کی قبر پر گئے. اور اس کے بعد حضرت عباس سے فرمایا بھیا بھائی عباس اب زینب کے گھر جانا ہے. رات کی تاریکی ہے, جناب زینب کے دروازے پر آئے ہیں, کنیزوں نے آواز دے کر کہا بی بی مولا حسین آئے. جناب زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا, بھیا رات کے اس پہر میں آنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے حکم کیا ہوتا میں حاضر ہو جاتی. فرمایا زینب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا, زینب میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور تمہیں تیاری کرنا ہوگی, اس لیے کہ حسین کا قافلہ بغیر زینب کے تشکیل نہیں پائے گا. اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا گزری ہوگی جناب زینب کبریٰ پر, اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑنا چاہتی ہیں. عزادارو محملیں تیار ہونا شروع ہوئیں, گریہ ہو گیا ہے, دو جملے سنیے. محملیں تیار ہونا شروع ہوئیں, اماریاں منائی جانے لگیں, قناتیں لگا دی گئی ہیں, اس لیے کہ حسین کا قافلہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اور بیویاں بھی امام حسین کے ساتھ ہیں. ذمہ داریاں تقسیم تھیں, مگر حضرت عباس کے پاس مجموعی طور پر ذمہ داری تھی. ہر امر میں جناب عباس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ آپ آ کے پوچھیں اور دیکھیں کہ کام کیسا انجام پا رہا ہے. کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا, ایک بی بی باہر آئی جو محمل پہ بیٹھنا چاہتی ہے. علی اکبر آگے بڑھے, انہیں سہارا دے کے محمل پر بٹھایا, اونٹ کو آگے بڑھایا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی, جناب قاسم آگے بڑھے, سہارا دے کے بی بی کو آگے بٹھایا. کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئی, جناب عباس آگے بڑھے, سہارا دے کے بی بی کو بٹھایا. لیکن آخر میں ایک بی بی سوار ہونے کے لیے جب باہر آئی ہے تو حسین وہاں سے دوڑے ہیں, علی اکبر وہاں سے آئے ہیں, عباس نے وہ کام چھوڑا, قاسم نے وہ امر چھوڑا, سارے مردوں نے سوار کروایا ایک بی بی کو. یہ کون بی بی ہے؟ یہ زینب کبریٰ, یہ علی کی بیٹی ہے جو سوار ہو رہی. میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں,
کتنے اہتمام سے زینب کو بٹھایا، کوئی پوچھے 11 محرم کو زینب سے کہاں ہے عباس، کہاں گئے حسین، کبھی نہر کا رخ کر کے کہتی تھی عباس اٹھو، کبھی مقتل کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی حسین،
لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں ان ایام میں بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ امام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین مجلس کے لیے، شہداء ملت کے لیے، سالہ گزشتہ جو ہمارے ساتھ ان مجالس میں تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بانی مجلس سے کو شامل سورہ فاتحہ قرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد، اللهم صل على محمد.